الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اولم يروا کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقهن کہ وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور وہ ان کو پیدا کرنے سے نہیں تھکا وہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ مردوں کو زندہ کرے کیوں نہیں بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے اور جس دن کفر کرنے والوں کو انکار کرنے والوں کو جہنم کی آگ پر پیش کیا جائے گا اور پھر ان سے پوچھا جائے گا الیس ھذا بالحق کیا یہ جہنم امر حق نہیں ہے قالوا بلا وربنا تو وہ کہیں گے کہ ہمارے رب کی قسم کیوں نہیں یہ امر حق ہے قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون تو اللہ تعالی شانہ ارشاد فرمائیں گے تو تم عذاب کو چکھو بسبب اس کے کہ تم انکار کرتے تھے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل بس اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کیجئے جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا ولا تستعجل لهم اور ان کے لیے عذاب کی اور انتقام کی جلدی مت کیجیے، اس لیے کہ وہ عذاب آنے والا ہے۔ کأنهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، جس دن یہ لوگ دیکھ لیں گے وہ جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی۔ بلاغ، پہنچا دینا ہے۔ فہل یہلک الا القوم الفاسقون، ہلاک نہیں کیے جائیں گے مگر نافرمان لوگ۔ یہ سورۃ الاحقاف کی آخری تین آیتیں ہیں، اور قرآن مجید کی ہر سورت کے مرکزی مضامین تین ہیں: توحید، رسالت اور معاد، آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی۔ اور امثال، مثالیں، قصص، قصے وغیرہ جو بیان کیے جاتے ہیں وہ انہی تین چیزوں کی تائید کے لیے ہوتے ہیں۔ سورۃ الاحقاف کے بالکل شروع میں بھی توحید کا بیان تھا، اور اس کے بعد رسالت کا بیان تھا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، رسالت پر جو شبہات ہوتے ہیں ان کے جوابات۔ اور اب جو ہے سورت کے اختتام پر تیسرے مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ مضمون بہت ہی اہم ہے مسلمانوں کے لیے بھی، غیر مسلموں کے لیے بھی۔ غیر مسلم اگر اس مضمون کو سمجھے گا تو اسے حق کی جستجو کی فکر پیدا ہوگی کہ ایک دن مرنا ہے، اور مرنے پر معاملہ ختم نہیں ہوگا بلکہ مرنے پر معاملہ شروع ہوگا۔ اللہ کے کورٹ میں، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے، تو وہ حق کی جستجو میں لگے گا، حق کی تلاش میں۔ اور مسلم کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کو جو عقیدے کی شکل میں وہ تسلیم کر چکا ہے اس کا برابر استحضار رہے کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی سوال ہوں گے، قیامت کے دن بھی سوال ہوں گے۔ تو جب یہ استحضار رہے گا ایک مومن کو کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، تو پھر یہ دوسری چیز بھی ساتھ آئے گی، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ تو اللہ تعالی شانہ اب معاد کو بیان فرما رہے ہیں کہ اولم یرو، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے اس لیے قائل نہیں ہے کہ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک شخص مر جاتا ہے، مرنے کے بعد سڑ جاتا ہے، اس کا جسم ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، اس کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ من یحیی العظام وهی رمیم،
ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، ہڈیوں کا پاؤڈر ہو جائے گا، گوشت وغیرہ تو زمین بن جائیں گے اور ہڈیاں وہ بالکل پاؤڈر، یوں مسلو تو پاؤڈر ہو جائے، تو ان ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، جب میں مر جاؤں گا تو اس کے بعد مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ یہ عقل میں نہیں آتی تھی بات، تو اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان اور زمین بڑے ہیں یا لوگ بڑے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے ہیں لوگ، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، زمین میں اتنی بڑی بڑی مخلوقات، بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے جنگل، بڑے بڑے سمندر، پتہ نہیں کیا کیا ہے اس زمین میں، اور پھر آسمانوں میں تو کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں. زمین کی تہ میں کیا ہے وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے کہ اتنی سائنس کی ترقی ہو جانے کے باوجود بھی کچھ میل تک تو اندر تک جا سکتے ہیں. بھئی جو لوگ چاند پر جاتے ہیں اور جو لوگ چاند سے بھی آگے جانے کی فکر کرتے ہیں، تو کیا انہوں نے یہ کوشش نہیں کی ہوگی کہ زمین میں ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف نکلنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اندر کیا ہے؟ کیا انہوں نے مختلف جگہوں پر کیا، لیکن 40 میل 50 میل مجھے بالضبط معلوم نہیں ہے، ایک حد آتی ہے، اس حد کے بعد کوئی مشینری کام نہیں کرتی، وہ اندر داخل نہیں ہو سکتے. اندر کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں. جنگلوں میں کتنے قسم کے جانور ہیں، جو حشرات الارض ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، پھر زمین میں جو جانور ہیں، آئے دن اخباروں میں خبریں آتی ہیں کہ ایک نیا جانور دریافت ہوا ہے. یہ اس قسم کا جانور ہے، یہ اس قسم کا جانور ہے، اور سمندر کی دنیا میں کیا ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان بڑے ہیں یا زمین اور آسمان؟ جو زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ انسانوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا یہ انسانوں کو پیدا کرنے سے بہت بڑا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان ہے، وہ مر جاوے، اسی جیسا ایک 6 فٹ کا 5 فٹ کا چھوٹا سا انسان بنانا، اس پر وہ قادر نہیں ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے. اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، بقادر، قادر نہیں ہے؟ الا ان یخلق مثلہم، کہ وہ انہی جیسے دوبارہ انسانوں کو پیدا کر دے؟ بلا، کیوں نہیں. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اسے پیدا کرنے پر بھی بہت قدرت ہے اور وہ ذرے ذرے سے واقفیت بھی رکھتا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالی شانہ یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اولم یرو، یہاں اولم یرو جو ہے یہ افعال قلوب میں سے ہے. اولم یرو، کیا انہیں علم نہیں ہے؟ کیا انہوں نے نہیں جانا؟ ہم نے جو عقل دی ہے، انہوں نے اس عقل کو استعمال نہیں کیا اور اب تک اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکے اپنی عقلوں کے ذریعے کہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ تو وہ ہیں جنہوں نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، زمین کو پیدا کیا، اور آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے کے بعد تھکے نہیں، جیسا کہ دوسروں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے 6 دن میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا اس لیے کہ تھک گئے تھے. تو مسلمانوں کا خدا تھکتا نہیں ہے، وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ، ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، ہمیں تھکاوٹ نہیں محسوس ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ کی جو قدرت ہے وہ ذاتی ہے، اور جس کی قدرت ذاتی ہوتی ہے وہ تھکتا نہیں ہے. ہماری قدرت ذاتی نہیں ہے، ہماری عطائی ہے. تو اللہ کی دی ہوئی قدرت ہمارے پاس ہے، جب اسے صرف کرتے ہیں تو وہ خرچ ہوتی ہے، تو جب خرچ ہوگی تو اس میں کمی آئے گی، جب کمی آئے گی تو تھکاوٹ محسوس ہوگی. اور اللہ کی قدرت ذاتی ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، اس میں کبھی کمی نہیں آتی، اور جب کمی نہیں آتی تو وہ تھکتا نہیں ہے. اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں سمجھا، کیا انہوں نے نہیں جانا، ان کی عقلوں کی رسائی ابھی تک وہاں تک نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور ان کو پیدا کرنے کے نتیجے میں وہ تھکا نہیں، وہ قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ وہ مردوں کو زندہ کرے. آسمان نہیں تھے پھر بھی اللہ نے پیدا کیے، زمین نہیں تھی پھر بھی اللہ نے پیدا کی. اب انسانوں کو پیدا کرنا، انسانوں کو، تو پہلے تو انسان نہیں تھے پیدا کیے، اب تو یہ پیدا کیے ہوئے انسان کو گل سڑ جانے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا ہے. تو تمہاری عقلوں کے اعتبار سے تو یہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہونا چاہیے. پہلے جب کچھ نہیں تھا اس وقت اللہ نے پیدا کیا، تو اب کم سے کم رزا رزا ہڈیاں تو ہے. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اللہ وہ ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، پھر اس چیز کو نیست و نابود کرنے کے بعد ثُمَّ يُعِيدُهُ، اسے دوسری مرتبہ پیدا کرتا ہے. مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، مٹی ہی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور پھر ایک اور مرتبہ مٹی ہی سے ہم تمہیں پیدا کر کے زندہ کر کے اٹھائیں گے. پہلی مرتبہ تو تمہارا وجود ہی نہیں تھا، احمد کا، ابراہیم کا، زاہد کا، محمد کا وجود ہی نہیں تھا. وجود نہیں تھا تب ہم نے وجود دیا، اور ہم وجود دے سکے، ہمارے پاس اتنی قدرت ہے. تو وجود کے بعد جب وہ دوسری شکل اختیار کر جائے، تو وہ دوسری شکل سے پہلی شکل پہ لانا کیا یہ ہمارے لیے مشکل ہے؟ ہمارے لیے تو پہلی شکل اور دوسری شکل دونوں برابر ہے، اس لیے کہ ہم قادر مطلق ہیں. لیکن تم اپنی عقل سے سوچتے ہیں، تو عقل سے سوچو کہ اللہ وہ ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، پھر اسے نیست و نابود کر کے دوسری مرتبہ پیدا کرتا ہے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور تمہاری عقلوں کے اعتبار سے یہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہونا چاہیے. مستبد کیوں تم سمجھتے ہیں؟ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا، ایک رائی کے دانے کے برابر تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی. وہ اللہ قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ وہ مردوں کو زندہ کرے، بلا کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ اللہ اس پہ قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ صرف اس پر نہیں، انہو علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ اس کی صفت تو یہ ہے کہ وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے. اور جب وہ کر سکتا ہے تو تمہیں زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کے بعد تمہاری نافرمانی کے نتیجے میں وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا، اس کی ایک جھلک ذرا یہاں دیکھ لیجئے، جھلک بھی دکھائی، تاکہ بندوں کے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا ہو، اور وہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف رجوع کریں، حق کی جستجو کریں، اور آخرت کی پکڑ سے بچ جائیں. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن منکرین کو، کفر کرنے والوں کو آگ پر پیش کیا جائے گا، جہنم کی آگ پر پیش کیا جائے گا، اور پھر ان سے پوچھا جائے گا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ امر حق نہیں ہے، کیا یہ امر واقعی نہیں ہے؟ دنیا میں تو جب تمہارے سامنے جہنم کا تذکرہ آتا تھا، دو تذکرے آتے تھے، ایک تذکرہ یہ آتا تھا کہ دیکھو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، زلزلہ آ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان سے پتھر برس سکتے ہیں، سیلاب سونامی کی شکل میں عذاب آ سکتا ہے، اور اگر یہ نہیں ہوا تو مرنے کے بعد تو عذاب یقینی ہے، قبر میں بھی، حشر میں بھی اور جہنم میں. تو اس وقت تم کہا کرتے تھے کہ وما نحن بمعذبین، ہم پر کوئی عذاب عذاب نہیں آئے گا، ان ہی الا اساطیر الاولین، یہ اگلوں کی کہانیاں ہیں، یہ خاموخا کی باتیں ہیں، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ چونکہ دنیا میں یہ کہا کرتے تھے اس لیے ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جو یہ کہتے تھے کہ یہ جہنم وہنم کچھ نہیں ہے، تو علیہ زیادہ بالحق، یہ جہنم کے کنارے پر ان کو کھڑا کیا جائے گا اور ان سے یہ سوال پوچھا جائے گا، اور پھر جہنم میں ڈالا جائے گا اور عذاب چکھائے جانے کے بعد بھی پوچھا جائے گا علیہ زیادہ بالحق. یہ جہنم جس کا تم انکار کرتے تھے، کیا یہ امر واقعی نہیں ہے، امر حق نہیں ہے، حقیقت ہے یا نہیں ہے، ریالٹی ہے کہ نہیں؟ تو کہیں گے قالوا بلا وربنا، ہمارے رب کی قسم کیوں نہیں، یہ ریالٹی ہے، ریالٹی ہے. ابصرنا وسمعنا، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ہمیں لوٹا دیجئے دوبارہ دنیا میں، ہم اچھی اچھی عمل کریں گے، اب ہمیں یقین آ گیا ہے. بہت دیر ہو جائے گی میرے بھائی، بہت دیر ہو جائے گی. آخرت کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا ہے اس دنیا میں رہ کر کرنا ہے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے کرنا ہے. علم حاصل کرو، علم کے ذریعے اللہ کی مرضی معلوم کرو، قرآن کے ذریعے، حدیثوں کے ذریعے اللہ کی مرضی معلوم کرو، اور اللہ کی مرضی معلوم کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، اور جہاں اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے میں دشواری محسوس ہو کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم نگاہوں کی حفاظت کریں لیکن نہیں، نگاہیں ادھر ادھر جا رہی ہے، تو اتنی عقل تو اللہ نے ہر ایک کو دی ہے کہ جو اللہ کی مرضی پہ چلے گا نہیں آخرت میں وہ کامیاب نہیں ہوگا. اور میں کوشش بہت کر رہا ہوں کہ نگاہوں کی حفاظت ہو لیکن نہیں ہو پا رہی ہے، اللہ کی مرضی میری زندگی میں نہیں ہے، جہاں تک اس حد تک جہاں تک نگاہ کا تعلق ہے. دل میں حسد ہے، یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف، اور میں بہت بچنا چاہتا ہوں، دعائیں بھی بہت کرتا ہوں اور کوشش بھی بہت کرتا ہوں کہ ہر ایک کی نعمت دیکھ کر کے میرے دل میں خوشی پیدا ہو، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے. میرے اندر سپیریورٹی کمپلیکس ہے، میں متکبر ہوں، دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہوں، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، ایسا ہے. میں نہیں چاہتا، بہت دعائیں کرتا ہوں لیکن نہیں ہو سکتا. تو کیا یہ نامرضیت والی زندگی ہی گزار کر ہم دنیا سے چلے جائیں؟ نہ. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس کی مرضیات پر آنے کے لیے دنیا میں اسباب مقرر کیے ہیں. علماء کے پاس جاؤ، مشائخ کے پاس جاؤ، اور ان کے سامنے اپنی یہ بیماری رکھو، اپنے یہ احوال رکھو، اور وہ جو طریقہ بتلائیں ان طریقوں کو اختیار کرو، اللہ تعالی شانہ اپنے فضل سے ان بیماریوں سے نجات دے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور اپنے روحانی امراض بیان فرماتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علاج بھی بیان فرماتے تھے، مراقبے تجویز فرماتے تھے، اور علاج اور مراقبے تجویز کرنے کے ساتھ ساتھ روحانی توجہ بھی دیتے تھے اور دعائیں بھی کرتے تھے. اللہم ثبت قلبہ و احسن فرجہ واغفر ذنبہ، دعا کرتے تھے، علاج بتلاتے تھے، سوچ بتلاتے تھے کہ ایسا سوچا کرو، ایسا سوچا کرو، ایسا سوچا کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ملتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور توجہ ملتی تھی، اور کام بن جاتا تھا، کام بن جاتا. صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ بس اس دن سے لے کر آج تک اس گناہ کا پھر خیال ہی نہیں آیا. یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو تمام تر جلالت شان کے باوجود اپنے باطنی امراض کے لیے کسی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت پڑتی تھی, تو مجھے اور آپ کو اس گئے گزرے دور میں کیوں ضرورت پیش نہیں آئے گی؟ میرے بھائیو, آخرت کی فکر کرو, آخرت کی فکر کرو. قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تب تو عذاب کو چکھو, تب تو عذاب کو چکھو, بس سبب اس کے کہ تم دنیا میں انکار کیا کرتے تھے, دنیا میں ماننے کے لیے تم تیار نہیں تھے. توحید کا اس بات بھی ہو گیا سورۃ الاحقاف میں, رسالت کا اس بات بھی ہو گیا, رسالت پر وارد ہونے والے اعتراضات کے شافی وافی جوابات بھی ہو گئے, اور معاد کا اس بات بھی ہو گیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تسلی دی جا رہی ہے, فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام تر خلوص کے ساتھ, تمام تر خلوص کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں, یعنی لوگوں کو ان کی اپنی دنیاوی اخروی کامیابیوں کی طرف بلا رہے ہیں, اپنا اس میں کوئی فائدہ نہیں. قل لا اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ, میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا, کوئی بدلہ نہیں مانگتا, میرا بدلہ تو میرا اللہ دے گا, تم سے تو صرف اتنا سوال کر رہا ہوں کہ میرے اوپر بھروسہ رکھو, میری بات مان لو, اور میری بات مان کر اپنی دنیا اور آخرت بنا لو, تم سے نہیں کہہ رہا ہوں. تو جب کوئی شخص خلوص کے ساتھ کسی کو صحیح راستے کی طرف بلاتا ہے اور ادھر سے صرف انکار نہیں, ادھر سے دشمنی, ادھر سے عداوت, بلکہ شرارت, ہر مرحلے پر شاطرانہ چال, تو دکھ کتنا ہوتا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو زخم دل پر ہوتے تھے, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان قلبی حالات سے چونکہ واقف تھے, اس لیے مرہم لگاتے تھے. قرآن میں بہت آیتیں ایسی ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ مرہم لگاتے تھے. یہاں بھی کہا کہ فاصبر, آپ صبر کیجیے, آپ صبر کیجیے. اور المصیبت اذا عمت خفت, کسی طالب علم کو یہ کہا جائے کہ محنت کیجیے, آپ جم کر رہیے, یہ مشکل ہے, ہوگا مشکل لیکن فکر مت. ایک طالب علم کو آپ یہ کہیے, تسلی ہوگی کچھ, لیکن آپ طالب علم کو یہ کہیے کہ دیکھو, آپ سے پہلے درجنوں طلبہ مدرسے میں آئے ہیں, اور جو سبجیکٹس آپ پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھ کے گئے ہیں, اور ان کو بھی اتنا ہی مشکل لگتا تھا جتنا آپ کو لگ رہا ہے, لیکن انہوں نے پرسویئر کیا, انہوں نے صبر کیا, وہ جمے رہے, وہ محنت کرتے رہے, تو 6 مہینے کے بعد یہ بہت آسان لگے گا. ایک شخص تکلیف میں ہوتا ہے اکیلا, اور دوسرا تکلیف میں ہوتا ہے مگر اسی تکلیف میں اسے پتا ہے کہ اور 5 آدمی بھی ہے, تو ایک قسم کی تسلی ہوتی ہے, ہیومن نیچر ہے. فاصبر, آپ صبر کیجیے, کما صبر اولو العزم من الرسل, جیسا کہ ہمت والے رسولوں نے صبر کیا تھا. جس گھاٹی سے آپ کو گزارا جا رہا ہے, اس گھاٹی سے ہر رسول کو گزرنا پڑا ہے. فاصبر, آپ صبر کیجیے, صبر کیجیے آپ. میرے بھائیو, یہ صبر ہے, صبر, صبر کا جو لفظ ہے صبر, یہ صرف دوسروں کی مخالفتوں پر صبر کا نام نہیں ہے, تکلیفوں پر صبر کا نام نہیں ہے, صبر کا ایک بہت وسیع مفہوم ہے. صبر میں پورا دین آ جاتا ہے. آپ صبر کیجیے یعنی پورے دین پر چلیے. اگر کوئی آپ کو ستائے, اگر آپ کو ستائے اور اندر سے انتقام کا جذبہ پیدا ہو تو آپ اس انتقام کے جذبے کو دبائیے، یہ بھی صبر ہے. اگر آپ کو کوئی ستائے اور اندر سے دل یہ چاہے کہ میں ڈسپونڈنٹ ہو جاؤں، مایوس ہو جاؤں، تو کہا نا اپنے آپ کو نیچے گرنے مت دیجئے، جہاں ہے وہیں رکھیے، یہ بھی صبر ہے، اپنے آپ پر ضبط کرنا. نماز کا وقت آئے، نماز کا وقت اور دل جو ہے بجائے نماز کی طرف جانے کے گھر کی طرف جا رہا ہے، تو دل کو گھر کی طرف جانے سے روک کر نماز کی طرف لے جانا، یہ بھی ضبط ہے، صبر ہے. یہ بھی آنکھیں ادھر ادھر جا رہی ہے، نگاہیں ادھر ادھر اٹھ رہی ہے، اس وقت ضبط کر کے نگاہوں کو نیچی رکھنا، یہ بھی صبر ہے. کسی کو اپنے سے انفیریئر دیکھتا ہے، اپنے سے کمتر دیکھتا ہے، اور اس وقت سوچ اور دل اس بات کی طرف جاتا ہے کہ یہ حقیر ہے، تو سوچ کو اپنی جگہ پر رہنا کہ نہیں یہ حقیر نہیں، یہ بھی میرے جیسا ایک مومن ہے اور میرا مسلمان بھائی ہے، یہ بھی صبر ہے. اور کسی کو سپیریئر حالت میں دیکھے، اپنے سے بہتر حالت میں دیکھے، اور نفس جو ہے وہ حسد کی طرف جائے، تو اسے حسد کی طرف جانے سے روکنا، روکنا کہ بجائے ایسا خیال کرنے کے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے تو اچھا ہے، نہ ایسا مت سوچو، روکو نفس کو اور یہ سوچو کہ اللہ تعالی شانہ میرے اس مسلمان بھائی کی اس نعمت کو باقی رکھے اور مزید اور برکت عطا فرمائے. صبر، صبر. تو اس میں جو تلقین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہ ہے کہ ان کی مصیبتوں پر صبر کیجئے، انتقامی جذبے سے دور رہیے، انتقامی جذبے کے نتیجے میں نہ خود کچھ کیجئے نہ اللہ سے بد دعا کیجئے، دونوں کام مت کیجئے. یہ مکی زندگی ہے اور مکی زندگی میں ابھی قتال مشروع نہیں ہوا تھا، قتال کی اجازت نہیں تھی. کوئی ظلم و تعدی کرے تو اپنے ڈیفنس میں کچھ کرو، اس کی اجازت نہیں تھی مکہ مکرمہ میں، اس کی بھی اجازت نہیں تھی. صبر کی صرف تلقین مکی زندگی میں. پھر جب مدینہ منورہ آگئے تو اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں نے تو حد کر دی، تم مکہ مکرمہ میں تھی اس وقت بھی ستاتے تھے، اب تم نے مکہ چھوڑ دیا اور مدینہ منورہ آگئے، اتنے کلومیٹر دور پھر بھی یہ تمہارے پیچھے پڑے ہوئے، جاؤ اب تمہیں اجازت ہے، دفاع کرو اپنا، اب قتال کرو. ظالمین کا ظلم کب تک سہتے رہیں گے؟ یہ مکی آیت ہے، وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، ہمت والے رسولوں نے جس طرح صبر کیا تھا آپ بھی اسی طرح صبر کیجیے، اور انتقام مت لیجیے، نہ آپ نہ آپ کے ساتھی، سب کو کہیے کہ صبر کرو، ان کی طرف سے جو کچھ آتا رہے بس صبر کرو، صبر کرو، بچنے کی کوشش کرو، صبر کرو، کوئی حملہ ہماری طرف سے نہ ہو، ریاکشن ہماری طرف سے نہ ہو، رد عمل ہماری طرف سے نہ ہو. اور اتنا صبر کیجئے کہ اللہ سے بھی مت کہیے کہ اللہ ان پہ عذاب اتار، فلا تستعجل لہم، آپ ان کے لیے انتقام کے جذبے میں عذاب کی جلدی بھی نہ مچائیے، عذاب کی جلدی نہ کیجئے، صبر کیجئے. وذرنی والمکذبین اولی النعمہ، مجھے اور ان خوش عیشیوں میں پڑے ہوئے لوگوں کو چھوڑ دیجیے، آپ اس کی فکر نہ کیجیے، میں ان سے نمٹ لوں گا. وزرنی والمکذبین اولی النعمہ، یہ خوش عیشیوں میں پڑے ہوئے آپ کی جو تکذیب کرنے والے ہیں، میری جو تکذیب کرنے والے ہیں، میری آیات کی جو تکذیب کرنے والے ہیں، انہیں آپ رہنے دیجیے. ومہلہم قلیلا، اور انہیں تھوڑی مہلت دیجیے، آ رہا ہے عذاب، آ رہا ہے، دنیا ہی میں آ رہا ہے عذاب، بدر کی شکل میں آئے گا. یوم نبتش البطشۃ الکبریٰ، آ رہا ہے عذاب، فکر نہ کیجیے آپ، دنیا میں بھی آ رہا ہے، آخرت میں بھی آ رہا ہے. فمہل الکافرین امہلہم رویدا، تھوڑی مدت کے لیے میں بھی انہیں مہلت دے رہا ہوں، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مہلت دیجیے، آپ بھی صبر کیجیے. فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، جن حضرات نے اسے اس کانٹیکس میں لیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ جو لوگ آپ کو ستا رہے ہیں آپ انتقام کا جذبہ مت رکھیے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، اب اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا. سے اور جن حضرات نے اسے براڈ کانٹیکس میں لیا ہے، وسیع کانٹیکس میں لیا ہے کہ یہ صرف مخالفین کے مقابلے میں صبر کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس میں پورے دین کی بات ہو رہی ہے کہ آپ صبر کیجئے، صبر صبر کیجئے. اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں مشقت آئے تو اس وقت بھی صبر کیجئے، مصیبتیں آئے اس پر بھی صبر کیجئے، گناہوں سے بچنے میں جو بھی مشقت آئے صبر کیجئے. آتی ہے مشقتیں، بھوک لگی ہے، حلال کھانا نہیں مل رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، ایک وقت کا کھانا مت کھائیے، صبر کر جائیے، شام کو کھانا کھا لینا. فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، یا عائشہ ان الدنیا لا تنبغی لمحمد وآل محمد. اے عائشہ، دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے مناسب نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم کمزور ہیں، اس لیے دنیا کی آسائش، دنیا کی راحتوں سے اگر اللہ دیتا ہے حلال طریقے سے فائدہ اٹھائیے، لیکن اللہ اگر بہت پیسے دے رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مباح 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 جائز 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 کر کے اپنے نفس پر کچھ بوجھ ہی نہ ڈالے، دل میں جو تقاضا پیدا ہوا کر لیا، جو تقاضا پیدا ہوا کر لیا. نہ، اللہ تمہیں بہت پیسے اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ مباح کی حد میں رہ کر کے آپ اپنے سارے تقاضے اور ساری خواہشات پوری کریں اور سارے ارمان پورے کریں. نہ، اللہ تو تمہیں پیسے اس لیے دے رہا ہے کہ تم بھی راحت سے رہو اور جو مزید ہے وہ دوسروں پہ خرچ کر کے ان کو بھی راحت دو اور اپنی آخرت بناؤ. یہ بہت بڑا مسکنسپشن ہے. اللہ نے جن کو ملینئر بنایا ہے، بلینئر بنایا ہے، جن کے لیے ہزار پاؤنڈ، دو ہزار پاؤنڈ، تین ہزار پاؤنڈ خرچ کرنا مشکل نہیں ہے، وہ اس طرح پیسوں کو اڑاتے ہیں کہ قیامت کے دن جواب دیتے دیتے تھک جائیں گے، انہیں حدود ہی معلوم نہیں ہے پیسوں کو خرچ کرنے کی، اس لیے کوئی معلوم ہی نہیں کرتا. صرف اتنا جانتے ہیں کہ حلال طریقے سے کماؤ اور گناہوں کے علاوہ جہاں چاہے خرچ کرو. یہ نبی طریقہ نہیں ہے، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جگہ پر کسی نے کہا کہ آئیے تشریف لائیے، بھنی ہوئی بکری کھائی جا رہی تھی، کیا فرمایا آپ نے؟ نہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے تھے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھنی ہوئی بکری کا گوشت نہیں کھایا تھا، اس لیے میں بھی نہیں کھاؤں گا. آئی دولت ان کے قدموں میں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا ہوا ہے، مغرب کے وقت دسترخوان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عمدہ عمدہ غذا آ گئی. تو آپ نے فرمایا کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ میرے مسلمان بھائی تھے، وہ بھی ایمان لائے تھے، میں بھی ایمان لایا تھا، لیکن فرق یہ ہو گیا کہ وہ اس حالت میں چلے گئے کہ ان کو کفن بھی نصیب نہیں ہوا. کفن کا کپڑا ایک ہی کپڑا تھا، کفن میں تین کپڑے ہوتے ہیں مردوں کے لیے، کا ایک ہی چادر تھی، اور اگر اس سے سر ڈھانپتے تھے تو قدم کھل جاتے تھے، قدم ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. ایسا حضرت مصعب ابن، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں، کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے اور روزہ رکھا ہے افطاری کے وقت، گرم ملک میں سب کچھ موجود ہے. یہ نہیں کہا کہ بھائی افطاری ہے، حلال ہے، جائز طریقے سے کمایا ہے، نہیں، انہیں فکر آخرت تھی. تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالی شانہ کو مصعب ابن عمیر سے بنسبت ہمارے زیادہ محبت تھی، اس لیے کہ اللہ نے مصعب ابن عمیر کو دنیا میں ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کا کوئی بدلہ نہیں دیا، اللہ ان کو سب کچھ وہاں دے رہا ہے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ لقد اجلت حسناتنا فی الدنیا، ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں آخرت میں بھی انشاءاللہ دے گا، لیکن کچھ دنیا میں بھی دے رہا ہے تو مصعب ابن عمیر کے مقابلے میں جنت میں ہمیں کم ہی ملے گا. اور اس ڈر اور اس غم سے وہ افطاری کا کھانا چھوڑ کر اٹھ گئے بھوکے ہی, صرف کھجور سے افطار کیا اور کھانا نہیں کھایا. یہ میرے بھائیو یہ عیش پرستی والی جو زندگی ہے اس سے نفس موٹا ہوتا ہے, نفس تگڑا بنتا ہے. اس لیے کھاؤ, ہم لوگ کمزور ہیں, ہم لوگ اگر مجاہدہ روزانہ کریں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا. ہمیں 6 گھنٹے 8 گھنٹے نیند کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں مقویات اور عمدہ غذا کی بھی ضرورت ہوتی ہے, لیکن کچھ مجاہدہ بھی کرو, مجاہدہ بھی کرو. اچھا اچھا کھاؤ, سوموار اور جمعرات کو روزہ بھی رکھو, اچھا اچھا کھاؤ ایام عید کے روزے بھی رکھو, کبھی سادہ غذا بھی رکھو, کسی دن صبح سے شام تک صرف کھجور اور پانی بھی رہو, سال میں 1 دفعہ سال میں 2 دفعہ. کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا عائشہ ان الدنیا لا تنبغی لمحمد و آل محمد, دنیا محمد اور محمد کی آل کے لیے مناسب نہیں ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے کہ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, اے اللہ میری اولاد کو قیامت تک اتنی روزی دینا جو ان کے لیے کافی ہو جائے, اس سے زیادہ مت دینا. آج کل ہم لوگوں کو فکر کیا ہوتی ہے کہ 1 گھر لے لیں, 2 گھر لے لیں, 3 گھر دے دیں, میری اولاد میری اولاد میری اولاد. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں کہ میری اولاد کو اتنی روزی دینا کہ وہ کسی کے محتاج نہ رہے, لیکن بہت زیادہ مت دینا. قوت قدر کفاف. اس کی طرف میرے بھائیو توجہ کرو, اللہ دے رہا ہے دینے دو, مانگتے رہو گے اللہ اور برکت دے, لیکن گھر میں ان سب چیزوں کے آتے ہوئے بھی زہد بھی تھوڑا اختیار کرو, زہد, دنیا سے تھوڑی بے رغبتی. جب بھی دل نے چاہا بریانی کھا لی, جب بھی دل نے چاہا بریانی کھا لی, جب بھی دل نے چاہا نہیں. کسی دن نفس کو کنٹرول بھی کرو کہ آج نہیں, آج نہیں کہوں گا. جب بھی دل نے چاہا چائے پی لی, جب بھی دل نے چاہا سموسے کھا لی, کبھی تو کنٹرول کرو مہینے میں 1 دفعہ کہ آج میں کچھ نہیں بولوں گا, ابھی نہیں پیوں گا, صبر کر جاؤں گا. یہ ہماری اولاد کی حالت دیکھو, کیونکہ فراوانی ہے. ہم نے وہ بچپن دیکھا ہے کہ جو آ جاتا تھا وہی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت تھی. اور بچے عمدہ سے عمدہ کھانا رکھو لیکن اس کی طبیعت اس کھانے کو نہیں چاہ رہی ہوتی ہے, اس کا فیوریٹ ہوتا ہے, لیکن وہ امی کو آ کر کہہ دے گا کہ مجھے یہ نہیں کھانا ہے, مجھے یوں کھانا ہے, فونا کھانا ہے. امی بھی فوراً فریج فریزر کھول کر کے بچے کی تمنا پوری کرتی ہے. نہیں, ان کو ٹرین کرو, اللہ کی یہ نعمت ہے, اس میں تم کو کون سی کمی نظر آ رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ, دنیا محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے مناسب نہیں ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا عائشہ ان اللہ تعالی لم یرض من اولی العزم من الرسل الا بالصبر علی مکروہاتہ وبالصبر علی محبوباتہ. کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنے باہمت رسولوں کے لیے اسی چیز کو پسند کیا کہ وہ دنیا کی مکروہ اور مشکل اور ناپسندیدہ چیزوں پر بھی صبر کریں اور دنیا کی محبوب چیزوں سے بھی دور رہ کر کے صبر کریں. یعنی اگر خشک روٹی آ گئی تو اس میں بھی صبر کریں, اور عمدہ عمدہ کھانے آ گئے تو ٹوٹ نہ پڑے بلکہ ایک حد میں رہ کر کے کھا کر اس پہ بھی صبر کریں. ایسی حالت میں ہاتھ اٹھا لے دسترخوان سے, پلیٹ سے, ٹری سے, کہ دل ابھی بھی چاہ رہا ہے کہ اور کھانا ہے اور کھانا ہے. صبر تو مکروہ چیزیں ناپسندیدہ مشکل چیزوں پر بھی صبر کریں اور محبوب چیزوں پہ بھی صبر کریں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں کے رسولوں کو تو اللہ نے یہ حکم کیا, باہمت رسولوں کو, ثم لم يرض مني الا ان يكلفني كما كلفهم. پھر اللہ تعالی شانہ نے میرے لیے یہی پسند کیا کہ اللہ نے مجھے اسی چیز کا حکم فرمایا جس کا ان کو حکم فرمایا ہے. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی باہمت رسولوں کی طرح صبر کیجیے. اگر مشقت کا موقع فاقے کا وقت آئے تو بھی صبر کیجیے, اور عمدہ عمدہ کھانا آ جائے اس وقت بھی صبر کیجیے, اس وقت بھی صبر کیجیے. اگر معمولی لباس آ جائے اس وقت بھی صبر کیجیے, اور عمدہ لباس آ جائے اس وقت بھی صبر کیجیے, کسی اور کو دے دیجیے. یہ مجھے اللہ نے حکم کیا ہے. وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَصْبِرَنَّ كَمَا صَبَرُوا. کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے اللہ کا مجھے حکم ہے تو اللہ کی قسم میں اسی طرح صبر کروں گا جیسے اولو العزم من الرسل نے صبر کیا ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ وَجُهْدِي وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ, کہا کہ میں نے یہ عزم تو کر لیا ہے کہ میں بھی اسی طرح صبر کروں گا, لیکن اس میں بہت مشقت ہوگی, اس لیے میں بھروسہ کرتا ہوں اللہ کی مدد پر کہ یہ قوت مجھے ملے گی اس حکم پر عمل کرنے کی اللہ کی طرف سے. میں اللہ پہ بھروسہ کر کے یہ فیصلہ کر رہا ہوں. میں آج کل میرے بھائیوں اس کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ زندگی میں زہد لائیے. زہد یعنی کچھ کمی کیجیے, 1%, 2%, 3%, نفس جو چاہے دے دیا, جو چاہے دے دیا, جو چاہے نہ. اس لیے کہ نفس جو ہے اس کی چاہت کی کوئی حد نہیں ہوتی, اور اگر ہم ایسا کرتے رہے تو کل جا کر کے وہ مکروہ تنزیہی کا مطالبہ کرے گا, پھر مکروہ تحریمی کا مطالبہ کرے گا, اور پھر جا کر کے حرام کا مطالبہ کرے گا. تو اسے محکم وصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اور یہ طلبہ کے لیے ہے کہ من تبعیضیہ, اگر ہے, بعض حضرات نے من کو تبعیضیہ قرار دیا ہے, تو رسولوں میں سے وہ رسول جو باہمت تھے ان کی طرح آپ صبر کیجیے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, رسول جتنے بھی ہیں وہ سب اعلی ہمت والے ہوتے ہیں, لیکن ان میں بعضوں کو اللہ نے اور ہمت عطا فرمائی ہے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر بہت اعلیٰ تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صبر, حضرت ایوب علیہ السلام کتنے دنوں تک بیماری میں رہے, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں پھینکا گیا, بہت اعلیٰ صبر تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انا لمدرکون, پیچھے دشمن آگے کیسا صبر ہوا ہوگا اس وقت. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھراؤ کیا جاتا تھا اور پتھر میں وہ بے ہوش ہو کر کے دب جاتے تھے, کیسا صبر کیا ہوگا. تو کہا کہ بعض حضرات خاص تھے صبر میں. من تبیز فصبر کما اولو العزم, رسولوں میں سے جو باہمت لوگ تھے. بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد وہ چار نبی ہیں جن کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سورہ احزاب میں ذکر آیا ہے, سورہ شورا میں ذکر آیا ہے. وَإِذَ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ, یہ چار اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پانچ. اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اولو العزم من الرسل سے مراد وہ 18 انبیاء ہیں جن کا سورہ انعام میں ذکر آیا ہے, وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. آگے جو 18 انبیاء, اخیر میں کہا کہ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي. اور دوسرے حضرات نے کہا کہ نہیں, یہاں من تبعیضیہ نہیں ہے بلکہ من بیانیہ ہے, اور اسے تمام رسول مراد ہیں, اس لیے کہ ہر رسول اولو العزم ہوتا ہے اور دل کو یہی زیادہ بہتر لگتا ہے. فصبر, آپ صبر کیجئے, کما صبر اولو العزم, جیسا کہ ہمت والوں نے صبر کیا. اور یہ ہمت والے کون ہیں؟ من الرسول, سارے پیغمبر اولو العزم ہوتے ہیں. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جس حال میں رکھتے ہیں اس حال میں مستقیم رہتے ہیں, استقامت کے ساتھ رہتے ہیں, اور اللہ کے کسی بھی حکم سے سرے منہ انحراف نہیں کرتے, خیال بھی نہیں آتا اللہ کی نافرمانی کا. اسی طرح آپ بھی جم کر رہی ہیں, یہ لیگسی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور آپ تو سید المرسلین ہیں. فصبر کما صبر اولو العزم ولا تستعجل لهم, اور ان کے لیے عذاب کی جلدی نہ کیجیے. اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف رحمت للعالمین ہے اور دوسری طرف جواب جلدی کر رہے ہیں کہ عذاب آ جائے. رحمت للعالمین اور عذاب, تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ رحمت للعالمین تھے اسی لیے عذاب کو مانگتے تھے, رحمت للعالمین تھے اسی لیے عذاب کو مانگتے تھے. کیوں؟ یہ تو نکم میں ہے، یہ تو نکم میں ہے، ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ یہ ایمان لے آئے، لیکن آپ کی طرف سے اگر عذاب میں تاخیر ہو جائیں تو کہیں یہ جو جنتی ایمان لے آئے ہیں ان کا ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ تو نکم میں ہے ہی. تو اس وجہ سے کہ ارادہ ہوتا تھا کہ عذاب آ جائے، عذاب آ جائے تو ان لوگوں کا ایمان اور مضبوط ہو جائے کہ نہیں اللہ کی پکڑ آئی. اس لیے آپ کے دل میں کبھی کبھی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ولا تستعجل لهم، ان کے لیے انتقام میں جلدی نہ کیجئے، اس لیے کہ وہ آنے والا ہے، آنے والا ہے. اور یہ ابھی جو کہہ رہے ہیں کہ بہت دیر ہے، بہت دیر ہے، ایک مہینہ گزر گیا، ایک سال گزر گیا، دو سال، فاتنا بما تعیدنا ان کنت من، ہر نبی کی قوم نے کہا ہے کہ لائیے وہ عذاب کہاں ہے، آ نہیں رہا ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عجیب بات ہے، بہت عجیب بات، کہ جو مظلوم ہوتا ہے یا جو مدعی ہوتا ہے اس کی تو چاہت یہ ہوتی ہے کہ مدعا علی اور ظالم کو جلدی سے جلدی سزا ملے، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جو ظالم آتے تھے وہ انبیاء سے بھی زیادہ خود جلدی مچاتے تھے کہ عذاب کہاں ہے آ جائے، وہ خود کہتے تھے کہ کہاں ہے عذاب. تو کہا ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دو سال، تین سال، دس سال ہو گئے اور عذاب نہیں آیا، تو کہا فکر نہ کیجئے، جس دن عذاب آئے گا دنیا میں، دنیا میں آئے گا، تو اس وقت ان کو ایسا لگے گا کہ ابھی ایک گھڑی ہی گزری ہے اور ہمیں پکڑ لیا گیا ہے. ابھی ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت وقت گزر گیا اور عذاب آیا نہیں. جب آئے گا یہاں بھی اور جب قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا تو ان کو دنیا کی زندگی بھی بہت مختصر لگے گی، برزخ کی زندگی بھی بہت مختصر لگے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم یرون ما یوعدون، جس دن یہ لوگ دیکھ لیں گے اس عذاب کو جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو کأنہم لم یلبسوا، یہ کأنہم کا تعلق لم یلبسوا، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے تھے مگر دین کی ایک گھڑی، دین کی ایک گھڑی. کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیتا او ضحاہا، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے قیامت کے دن تو وہ ایسا سمجھیں گے کہ ہم تو قبر میں اور قبر سے پہلے دنیا میں، دونوں الگ الگ یا دونوں کو ملا کر، گویا کہ ایک صبح رہے تھے یا شام رہے تھے. آ رہا ہے عذاب. اور یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ بہت مدت ہو گئی، وہ خود کہیں گے کہ نہیں کچھ مدت نہیں ہوئی، بہت جلدی عذاب آ گیا، بس اب آپ صبر کیجئے، آپ کی تسلی کا سامان بھی ہم نے پیدا کر دیا، بلاغ، آپ کو بھیجنا یہ پہنچا دینا ہوا، یا اس سورت کو اتارنا سورہ احقاف کو یہ پیغام کو پہنچا دینا ہوا، یا اس قرآن کو اتارنا یہ پہنچا دینا ہوا، پہنچا دینا ہے، پہنچا دیا ہم نے، اب پہنچا دیا، اتمام حجت ہو گئی. جو ایمان لے آئے گا اور ہماری مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا اسے کچھ بھی نہیں ہوگا، جو ہماری نافرمانی کرے گا، ہمارا انکار کرے گا، پکڑ اس کی ہوگی. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، ہلاک تو صرف نافرمان لوگ ہی ہوں گے. اسی لیے بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ قرآن مجید میں بہت زیادہ امید دلانے والی آیتوں میں سے ہے، اس سے دل کو بہت تسلی ملتی ہے کہ عذاب تو نافرمان لوگوں کو ہوتا ہے، اور میں الحمدللہ اللہ پہ ایمان بھی لے آیا ہوں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، فرائض کا اہتمام بھی کرتا ہوں، واجبات کا اہتمام کرتا ہوں، کوئی روحانی بیماری آتی ہے اس سے نجات کی فکر کرتا ہوں، اور گناہ ہو جائے تو توبہ بھی کرتا ہوں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں گا، آپ ان کی فکر نہ کیجیے. فہل جو لکو الا القوم الفاسقون، اتمام حجت ہو گئی، قرآن نازل ہو گیا، ہماری طرف سے سارے توحید کے دلائل، رسالت کے دلائل اور معاد کے دلائل بیان ہو گئے، ان کے جو اشکالات ہیں ان کے کافی وافی شافی جواب ہو گئے، ہر قسم کی تذکیر کا سامان ان کے لیے مہیا ہو گیا، اب بھی اگر یہ انکار کریں گے اور ایمان نہیں لائیں گے، فہل یہلک الا القوم الفاسقون، تو پھر ان لوگوں کے لیے سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں ہے. اللہ تعالی شانہ ہمیں سورۃ الاحقاف کی ساری برکات نصیب فرمائے، اس کو سمجھانے میں جو کوتاہی ہوئی ہے اور سمجھانے کے دوران، اور سمجھنے میں جو کوتاہی ہوئی ہے، سمجھانے کے دوران، سمجھنے کے دوران جو بے ادبی رہی ہے، قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، بہت ادب اس کا ہونا چاہیے، جو غفلت رہی ہے اللہ تعالیٰ شانہ اسے معاف فرمائے، اس کے جملہ مضامین کو ہمارے دل دماغ میں راسخ فرمائے، بوقت ضرورت اللہ ان مضامین کو مستحضر فرما دے، اور اللہ تعالیٰ شانہ اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کو سمجھنے، قرآن کو
پڑھنے سے زیادہ سمجھنے کی اور سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالی شانہ یہ سلسلہ جاری رکھے، اور میری اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالی قرآن مجید کا یہ درس جو ہے وہ پورا کرا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم عین علی تلاوۃ کتابک وکثرۃ الذکر لک والشکر لک۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب.